بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله آج ہماری تلاوت کا 26 پارے سے ہوا اللہ کے کلام کی عظمت ہے غالب الحکیم ذات کی طرف سے یہ کلام آیا ہے اور اللہ نے جو کائنات سمجھائی ہے یہ ٹھیک ٹھیک سجائی ہے ایک وقت مقرر تک لیکن یہ کافر ہیں جب انہیں کوئی یقین دہانی اور یقین دلایا جائے تو یہ راز کرتے ہیں اللہ نے اپنے نبی سے کہا ان سے کہو جنہیں تم پرستش کرتے ہو معبود بنائے بیٹھے ہو اور جن پہ تکیے لگا بیٹھے بتاؤ کچھ انہوں نے بھی پیدا کیا ہے کوئی ان کی بھی تخلیق ہے کیا وہ زمین و آسمان کے کسی حصے میں شریک ہیں اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کو معبود بنائے بیٹھا ہے پھر فرمایا قرآن اگر اللہ کا نبی خود بنا لیتا جیسے کفار کا کہنا ہے اعتراض کرنا ہے تو فرمایا کہ پھر تم بھی بنا لو اس جیسا اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا کہ جو ایمان لے آئے اور پھر استقامت کا مظاہرہ کیا ان پہ خوف اور کل کوئی غم نہیں ہوگا وہ جنت میں ہوں گے پھر اللہ نے حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور خصوصاً والدہ کے ساتھ جو کئی مہینوں تک تمہارا بوجھ اٹھاتی ہے 30 مہینے تک تمہارا بوجھ اٹھاتی ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو پھر ایک فرما بردار بیٹے کا تذکرہ فرمایا جس نے اللہ سے 3 دعائیں کی اے اللہ اپنی نعمتوں پہ شکر گزاری نصیب فرما ایسی زندگی دے جس سے تو ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری اولادوں کو بھی نیک صالح فرما پھر نافرمان اولاد کا تذکرہ فرمایا کہ جب باپ اسے اللہ کی طرف بلاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے جب ہم مٹی میں خلط ملت ہو جائیں گے اس کا تذکرہ فرمایا اور اس کی نامرادی کا تذکرہ فرمایا پھر قوم عاد جس کی زندگی جس کے انجام نہایت عبرتناک گرمی کی شدت ہے بادلوں کا انتظار ہے بادل نظر آتے ہیں امید لگائے بیٹھے ہیں بارش ہوگی اس کے اندر سے آگ برستی ہے طوفانی ہوائیں نکلتی ہیں اس کا تذکرہ فرمایا پھر فرمایا ہم نے انہیں زمین پہ ٹھکانا دیا مکہ والوں کو اس سے پہلے ان سے زیادہ قوت اور طاقت والے تھے جو زمین پہ اقتدار اور حکومت کیا کرتے تھے لیکن آج ان کا نام و نشان نہیں ہے پھر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک وادی میں فجر کی نماز پڑھا رہے وہاں جنات آئے اور جنات نے جب کلام سنا تو ان میں سے بہت سارے جن ایمان لے آئے اور صرف ایمان نہیں لے کے آئے بلکہ ایمان کے دائی بن گئے اپنے قوم سے کہا ہم نے عجیب کلام سنا ہے پھر اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا اور پیارے نبی کو تسلی دی کہ آپ بھی اولی العزم رسولوں کی طرح صبر کریں جلدی نہ کریں پھر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کا تذکرہ ہے اس سورت کا نام سورہ قتال بھی ہے 2 گروہوں کا تذکرہ ہے ایک کفار کا جو ناحق زندگی گزارتے ہیں اور اسی کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں اور ایمان والے جو حق کی پیروی کرتے ہیں اور حق کی حفاظت میں کھڑے ہوتے ہیں پھر اللہ نے اہل ایمان کو قتال اور جہاد کا حکم دیا اور فرمایا کوئی قیدی گرفتار ہو جائے تو اسے قتل بھی کر سکتے ہو چھڑا بھی سکتے ہو اس کے بدلے میں اپنی قیدی اور فدیہ دے کر بھی اسے چھوڑ سکتے ہو یہ مختلف شکلیں بتائیں اس کے لیے پھر ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا میرے عزیزو یہ جو بات اللہ نے کہی ہے اللہ کی مدد کرو جو اللہ آسمان بنا سکتا ہے زمین بنا سکتا ہے سمندر اور دریا بنا سکتا ہے اور زمین پر کتنا پہاڑ گاڑ سکتا ہے اس اللہ کے لیے اپنے گھر بنانا کیا مشکل ہے اور گھر گھر میں اپنا دین پہنچانا کیا مشکل ہے لیکن وہ اللہ اپنی نبی کی امت کو نوازنا چاہتا ہے کہ جو اس میں حصہ ڈالے گا اسے میں اپنا بلند مرتبہ اور بلند قرب نصیب کروں گا. یہ سعادت اللہ اس نبی کی امت کے سروں پہ رکھنا چاہتا ہے. ورنہ جو اللہ آسمان بنا سکتا ہے، زمین بنا سکتا ہے، اس دھرتی پہ اپنے گھر نہیں بنا سکتا کیا؟ لیکن مسلمانوں سے کہا تم میرا گھر بناؤ، تم میرے گھر کو آباد کرو، تم میرا پیغام گھروں میں پہنچا دو. ہاں، تو وہ نصیب والے ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جاتی ہے. تو اللہ کہتا ہے اگر تم ہماری مدد کرو گے، کیا مطلب ہمارے دین کی خدمت کرو گے، دین کی مدد کرو گے، تو اللہ تمہاری مدد اور نصرت کرے گا. مسلمان اپنے لیے نہیں زندہ ہوتا، وہ مسلمان قوم کے لیے زندگی گزارتا ہے، اللہ کے دین کے لیے زندگی گزارتا ہے. ہاں، اللہ کے دین کے لیے زندگی گزارتا ہے. اپنی تو ضروریات ہیں، مقصد اللہ کا دین ہوتا ہے. اپنی تو اس کی ضروریات ہیں، مقصد وہ ضروریات اس لیے پورا کرتا ہے کہ مقصد پہ آ جاؤں، مقصد پہ آ جاؤں، اس لیے اپنی ضروریات پوری کرتا ہے. لیکن آج مقصد، ضروریات نے مقصد کی جگہ لے لیا اور مقصد زندگی سے نکل چکا. فرمایا اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور پھر ساتھ فرمایا کافر ہیں، ان کی زندگی کا مقصد کھانا پینا ہے بس. یتمتعون ویأکلون کما تأکل الأنعام، وہ تو جانوروں کی طرح کھاتے، ایک ہی فکر ہے کیسا کھائیں، کیسا پیئیں بس، آگے کی سوچ نہیں ہے. یعنی میرے اور شہوت سے آگے بڑھنا یہ حیوانیت کی زندگی ہے. ہاں، یہ حیوانیت کی زندگی. اور یہ کافروں کا تذکرہ فرمایا، ان کی سوچ اور مسلمان ایک مقصد کے لیے زندگی گزارتا ہے. اللہ رب العزت نے جنت کا تذکرہ فرمایا، جنت کے وہاں دودھ کی نہریں ہیں، وہاں شراب کی نہریں ہیں، وہاں صاف پانی کی نہریں ہیں، وہاں شہد کی نہریں ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا. اور ہر قسم کے پھل ہیں اہل ایمان کے لیے. فرمایا جب کوئی آیت اترتی ہے جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اپنی جان بھی اللہ کے لیے لوٹا دو، منافقین کے چہرہ چی بجبی ہو جاتا ہے، ماتھے پہ بل آ جاتے ہیں، اور ایسا ڈر لگتا ہے جیسے کہ موت آنے والی، موت قتال سے، جہاد سے ایسے گھبراتے ہیں. اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت فرمائے کون قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، انہیں سمجھ میں آ جائے گا. لیکن فرمایا ان کے دلوں پہ بوجھ بند ہو چکے ہیں، بہرے ہو چکے ہیں، یعنی کہ بہرے ہو گئے تھے، یعنی عبرت نہیں. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے فرمایا کہ تم نہ گھبرانا، سست نہ ہونا، اللہ کے پیغام کو پہنچاتے رہنا، بلندی تمہیں ہی ملے گی اگر تم اپنے کام میں لگے رہے. پھر یہ دنیا ہے کیا؟ دنیا تو ایک کھیل تماشا ہے، ایک کل کھیل تماشا ہے، یہ تو ختم ہو جائے گا. پھر ساتھ فرمایا کہ جو بخیل بنتا ہے تو اس کا بخل کا وبال اسی پر ہوگا، اسی پر. اللہ بڑا غنی، اللہ بڑا غنی ہے، یعنی کہ اللہ تمہارے پیسوں کا محتاج ہے. اللہ تو تمہیں نوازنے کے لیے کہتا ہے کہ تم خرچ کرو، ورنہ اللہ بڑا غنی ہے. اور اگر فرمایا اگر تم نہیں کرو گے، اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے کسی اور کو کھڑا کر دے گا. یستبدل قوما غیرکم، اللہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا، وہ میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے، نہ میرے پیسوں کا محتاج، میری زندگی کا محتاج، نہ میری صلاحیتوں کا محتاج. ہم فقیر ہیں، ہمارا بھلا ہے کہ اللہ ہماری کوئی چیز اللہ اپنے دین، وہ بڑا غیور ذات ہے، کسی اور کو کھڑا کر دے گا. پھر اللہ رب العزت نے سورہ فتح کا تذکرہ فرمایا، جس میں اللہ نے ایمان کو ایک بڑی فتح نصیب فرمائی. لیکن ابتدا میں اس فتح کی شکل اور آثار نظر نہیں آ رہے تھے. صلح حدیبیہ ہوئی، بہت سارے مسلمانوں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے دب کے آپ صلح کر رہے ہیں؟ لیکن میرا نبی تو وہ کرتا تھا جو اللہ کا حکم ملا کرتا تھا، اور میرا اللہ کا علم تو بہت وسیع ہے، میرے اللہ کا علم تو بہت وسیع ہے، میری اللہ کی قدرت تو بہت وسیع ہے. ظاہری طور پہ مسلمان کہنے لگے اللہ کے رسول آپ اتنی دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کیا کیا کفر باطل پہ نہیں ہے؟ اتنی دب کے کیوں صلح کر رہے ہیں؟ ہاں، تو اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اسی صلح کو اللہ نے بنیاد بنایا ایک عظیم الشان فتح کا. اور مسلمانوں کی تعداد حدیبیہ کے موقع پہ 1400 تھی. معاہدہ ہو گیا، کفار مسلمانوں کے سوسائٹیوں میں، مدینہ میں آ جا سکتے ہیں، کچھ نہیں کہا جائے گا. تو تو یہ معاہدہ رحمت بن گیا اہل ایمان کے لیے، انہوں نے مسلمانوں کی گلیوں میں آ کر محبت دیکھی، اخلاق دیکھی، عفت دیکھی، پاک دامنی دیکھی، دیانت دیکھی، سخاوت دیکھی. ہاں تو وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کون سی خفیہ طاقت ہے کہ ان رہزنوں کو زاہد بنا دیا، جسے کہیں کہ لڑتے تو جسے کہیں کہ مقتولوں کی پشتیں لگ جایا کرتے تھی، آج یہ خود بھوکے ہو کے دوسروں کو کھلا رہے ہیں اور خوب اپنی جان دے کر دوسروں کی جان بچا رہے ہیں. کیا چیز ہے، کون سی پوشیدہ چیز ہے جو ان کو اتنا بلند کر گئی؟ تو وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ وہ ایمان ہے، ایمان ہے، وہ ایمان ہے ان کے اندر، جس ایمان نے ان کی کا ہی بدل دی، گھر سوسائٹیاں ماحول ہی بدل کے رکھ دیا. تو وہ ایمان لانے پر مجبور ہو گئے، اور صرف دو سالوں میں مسلمانوں کی تعداد 1400 سے بڑھ کر 1400 سے بڑھ کر 10,000 تک پہنچ گئی. فتح مکہ ہوا 2 سال کے بعد تو مسلمانوں کی تعداد، تو یہ صلح ایک عظیم شان فتح کا باعث بنی. اور پھر اس موقع پہ سفیر بنا کر بھیجا کہ جاؤ مکہ والوں سے کہہ دو کہ ہم صرف عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، ہم لڑنے نہیں آئے، ہم اپنی تلواریں نیام میں رکھ کے آئیں گے، ہم لڑنے نہیں آ رہے، ہم صرف طواف کر کے چلے جائیں گے. لیکن اس کو بھیجا تو وہاں خبر یہ پھیل گئی کہ عثمان کو کفار نے شہید کر دیا، عثمان کو کفار نے شہید کر دیا. ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا کہ ٹھیک ہے، ہم سامان جنگ تو نہیں لے کے آئے اور سامان حرب تو نہیں لے کے آئے، لیکن ان کفار نے ہمارے ایک آدمی کی جان لے لی، تم میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کا بدلہ نہ لے. صحابہ بھی عجیب مخلوق تھی، گھر سے دور ہیں، وطن سے دور ہیں، نہتے ہیں، ادھر کفر کی طاقت ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دے گیا کہ اللہ کے رسول جان دے دیں گے، اپنے ساتھی کا بدلہ لے کے جائیں گے. یہ بیعت کی تو اللہ کیا کہتا ہے، یہ سب آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں اور ان سب کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدی، ان سب کے ہاتھوں پر یہ بیعت اتنی اللہ کو پسند آ گئی، فرمایا ان سب پر اللہ کا ہاتھ ہے. آج کے مسلمان تو شاید کہہ دے نام مراد، گرا ہوا مسلمان، غیرت اہمیت ختم ہو گئی، کہ یہ تو جسے کہیں کہ جذباتیت ہے، ایک کی خاطر سب کو زندگی کو خطرے میں ڈال دیا، جذباتی فیصلے. لیکن غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، غیرت بھی کوئی چیز، جب سے مسلمانوں سے یہ غیرت مٹی ہے، جب چاہتا ہے کافر درندوں کی طرح ان کی سوسائٹیوں سے ان کی بیٹیوں کو اٹھا لیتا ہے، ان کی بہنوں کو اٹھا لیتا ہے، ان کے نوجوانوں کو اٹھا لیتا ہے، اور اپنے کرندوں کو، منافقین کو ان کی سوسائٹیوں میں بہہ کے ان کی جانیں لے لیتا ہے، یہ غیرت ختم ہو گئی. ورنہ اسے اگر پتہ ہوتا کہ مسلمان اپنے فرد کی بدلہ لیتا ہے، ہاں، اور یہ مشرق مغرب شمال جنوب مسلمان ایک ہے، کوئی اس کا ایک بھائی بھی چلا جائے گا تو یہ بدلہ لے کے رہیں گے، مجال ہے، وہ آنکھ اٹھا کے دیکھتے. لیکن مجھے پتہ چل گیا یہ اندر سے ختم ہو چکے ہیں، ان کو تو اپنی زبانوں پہ ایک دوسرے کو جانوں کے دشمن بن چکے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے مفادات پہ ایک دوسروں کی جانیں لے رہے ہیں، یہ بھوکے اور جسے کہیں کہ غیرت سے اہل محروم ہو گئے کہ اپنے گلی کوچوں میں ایک دوسروں کے گردنیں اڑا رہے ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ وہ مطمئن ہو گیا انہیں دیکھ کر، اس لیے جب چاہتا ہے وہ کچھ کر لیتا ہے. تو وہاں جب بیعت ہوئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اس درخت کے نیچے، کیکر کا درخت تھا، اس کے نیچے بیعت ہوئی، فرمایا ان درخت کے نیچے جتنے لوگوں نے بیعت کی ہے میں ان سب سے راضی ہو گیا، میں ان سب سے راضی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اس درخت کے نیچے سب کی اللہ نے بخشش کرا دی. وہ بدقسمت مخلوق ہے جو کہتی ہے کہ اللہ کے نبی دنیا سے کہے تو ان میں سے بہت سارے لوگ بعد میں منافق ہو گئے. ہاں نا، جب اللہ نے ان کی رضا کا فیصلہ کر دیا تو اللہ نے طے کر دی یہ پکے ایمان والے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ فرمایا کہ جب آپ جا رہے ہیں حدیبیہ کے موقع پہ تو خوشیاں منا رہے ہیں منافق، اب یہ بچ کے واپس نہیں آئیں گے. جب میرا نبی واپس آیا تو وہ بہانے تراشنے لگ گئے، اللہ نے اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے ہم تمہیں بہت جلدی بڑی فتح دیں گے، خیبر کی فتح دے دی، خیبر کے یہودیوں کو لیے نکال دیا اور اعلان کر دیا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب کہ ہمیشہ کے لیے جزیرہ عرب سے یہودیوں کو نکال دو, جزیرہ عرب میں نہیں رہ سکتا. اور یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ مدینہ ہمارا ہے, خیبر ہمارا ہے, اس لیے ان کی ساری دنیا کی جو پالیسی ہے وہ اسی کے گرد گھومتی ہے, ان کی ساری دنیا کی معیشت کی اور ساری پالیسیاں اسی کے گرد گھومتی ہیں کہ ہم نے مدینہ پہنچنا ہے, مدینہ ہمارا ہے, خیبر ہمارا ہے. ہاں, اور اللہ رب العزت فرمائے انہیں نکال دو, اخرج الیہود من جزیرۃ العرب. پھر اللہ نے جو احسان کیا اپنے نبی پر اس کا تذکرہ فرمایا, فرمایا اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ ہم نے جو تمہیں بتایا تھا کہ اللہ کا طواف کرو گے وہ کرو گے, لیکن یہ ضروری نہیں کہ ابھی کرنا تھا, بعد میں کرو گے. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر صحابہ کی خوبیوں کا تذکرہ ہے کہ آپس میں تو وہ شیر و شکر ہیں, اور محبت کے اعلیٰ نمونے پر ہیں. ہاں, کفر کے مقابلے میں بڑے اشد الکفار رحماء, آپس میں شیر و شکر, اور ہم آپس میں دستے گریبان ہیں اور کافروں کے سامنے بھیگی بلی بنی ہوئی. ان کے سامنے تو لیٹ رہا ہے آج کا مسلمان, اور آپس میں جسے کہیں کہ ایک دوسرے گردنیں اٹھا رہا ہے. اشد الکفار رحماء, آپس میں شیر معاف کر دو, درگزر کر دو, اللہ کے آپس میں ایک ہو جاؤ, نفرتوں کو مٹا دو, گھروں سے اس کی بنیاد رکھو, گھروں میں محبتوں میں خاندانوں میں محبتیں پیدا کرو, درگزر کر دو مسلمانوں کو. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا, ایمان والو نبی کی شان میں گستاخی نہ کرنا اور نبی کے آگے چلنا میں بے قدمی, اس لکھا صلحاء کے آگے اور بزرگوں کے آگے چلنا میں بے ادبی کی ایک شکل ہے, اور جب کوئی اللہ کا نبی موجود ہے تو آواز بلند کرنا یہ بھی بے ادبی ہے. اسی طرح جب محفل میں کوئی بڑا آدمی بیٹھے, صاحب علم بیٹھا ہو, تو وہاں زور سے گفتگو کرنا یہ بھی بے ادبی ہے, اس کا تذکرہ فرمایا. فرمایا آوازیں پست کرو, یہ بھی آج بھی حکم ہے, روزہ رسول پہ کوئی شخص جائے تو اپنی آواز کو پست رکھے, خاموشی کے ساتھ جائے. پھر اللہ رب العزت نے صحابہ کی عظمت کا تذکرہ فرمایا کہ یہ ایسے پاکیزہ قلوب, پاکیزہ دل والے لوگ ہیں, امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ, میں نے ان کا امتحان لیا ہے, اور یہ نہیں کہ کھلا پلا کر, نہیں, پیٹ پہ پتھر مارنے تب بھی امتحان لیا, اور یہ نہیں کہ محلات میں رکھ کر, انہیں تلوار سائے میں لا کر بھی ان کا امتحان لیا ہے, اور مکہ کی تپتی ریت پر لٹا کر بھی ان کا امتحان ہوا ہے, اور آگ کے انگاروں پر بھی ان کے لٹا کر ان کا امتحان لیا گیا ہے, اور دولت دے کر بھی ان کا امتحان لیا گیا ہے, لیکن فرمایا ان کے دلوں میں سوائے تقوی کے اور صفائی کے اور کچھ نہیں. عجیب مخلوق تھے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی, اس لیے اللہ کا نبی فرمایا کرتے تھے میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا, اللہ ان میں سے کوئی میرا داماد ہے, کوئی میرا سسر ہے, کوئی میرا رشتہ دار ہے, کل قیامت میں اگر تمہاری زبان سے, تمہاری تحریر سے ان کی گستاخی ہوئی اور انہوں نے گریبان پکڑ لیا تو پھر تم بچ نہیں سکو گے. اس لیے صحابہ کی کمزوریوں پہ نظر نہ رکھنا, اللہ نے سب معاف کر دیا ہے, صحابہ کی خوبیوں پہ نظر رکھنا, تمہارا ایمان بڑھے گا. اور اگر صحابہ مشکوک ہو گئے تمہارے دل و دماغ میں تو سارے دین کی عمارت گر جائے گی, اس لیے کہ سارا اسلام میرے صحابہ کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے. اگر یہ مشکوک ہو گئے تو سارے اسلام کی عمارت دھرم سے نیچے گر جائے گی, کون ہے, کہاں تک پہنچا. اس لیے ان کی عظمت کا خیال رکھنا, اپنے بچوں کے دلوں کے اندر ان کی عظمت بٹھا کرو. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان والو آپس میں ایسا مذاق نہ کرنا جس سے دوسروں کی رسوائی ہو, ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق کر رہے ہو تم سے بہتر ہو. عورتیں بھی اور مرد بھی, غیبت نہ کرنا, تجسس نہ کرنا, غیبت کرنا ایسا گناہ ہے جیسے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا ہے. ہماری محفلیں نہیں بنتی جب تک کہ غیبت نہ ہو, روزے کے اندر بھی یہ حرام کھا رہا ہوتا ہے, حلال سے رک گیا, حلال نہیں کھایا, حلال لیکن حرام کھا رہا ہوتا, اپنے بھائی کا گوشت روزے کے حالت کے اندر بھی کھا رہا ہوتا, یہ گناہ ایسا رچ بس گیا کہ احساس بھی مٹ گیا. اسے کوئی منع کرے کیا کہتا ہے, یار میں ٹھیک تو کہہ رہا ہوں, غلط نہیں کہہ رہا ہوں. ارے میاں غلط کہہ جاتا تو تہمت ہوتی, بہتان ہوتا, اس کی سزا دنیا کے اندر بھی 80 کوڑے ہیں. صحیح کہہ رہا ہے, اس کے پسے پشت کہہ رہا ہے, تبھی تو غیبت ہے, ہاں, لیکن یہ گناہ ایسا رچا بسا ہوا. پھر اللہ رب العزت نے انسانوں سے کہا کہ جو قبائل بنے ہیں, قبائل بنی تو تعارف کے لیے ہیں, یہ تفریق پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ حسب نسب, یہ عزت کا معیار نہیں ہے. عزت کے معیار اللہ کے تقوی, جو تقوی والا ہے وہ. پھر فرمایا زبانی ایمان کافی نہیں ہے، دل کا ایمان چاہیے، اور وہ دل کا ایمان تمہیں اللہ کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے پہ لگائے، اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں لگانے پہ تمہیں آمادہ کرے، یہ دل کا ایمان ہے۔ پھر فرمایا اگر تم ایمان لے آؤ تو احسان نہ جتلاؤ، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دے دی، ورنہ کسی اور کو دے دے دو۔ میں اور آپ جو مسجد میں بیٹھے ہیں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ اللہ کا فضل ہے، ہاں، ورنہ نہ جانے کن گندگیوں میں پڑے ہوتے ہیں، کن گندگیوں میں، یہ اس کا فضل ہے۔ اس لیے جب آیا بھی کرو تو دل اللہ کے شکر سے بھرا ہوا ہو، جب بیٹھا بھی ہو تو اللہ سے شکر سے دل بھرا ہوا ہو کہ اللہ میرے گندگیوں کے باوجود بھی تو اپنے گھر بلا لیتا ہے، تیرا بڑا فضل ہے۔ یہ اس کا احسان ہے کہ اللہ اپنے در پہ بلا لیا کرتا ہے، جھکا لیا کرتا ہے، بھیکاری بنا کے بٹھا لیا کرتا ہے۔ فرمایا یہ میرا احسان ہے کہ تمہیں ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت دی ہے۔ پھر اللہ رب العزت سورہ کاف کا تذکرہ، جس میں مرنے کے بعد کی زندگی کی حقیقت کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا میں انسان کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور پھر جو کچھ یہ ادھر فرشتے بیٹھے ہیں دائیں اور بائیں، اور جو کچھ یہ بولتا ہے سب ریکارڈ میں محفوظ ہو جاتا ہے، محفوظ، یہ نہیں کہ بولا اور فضا میں بکھر گیا، نہ سب محفوظ ہو گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کل قیامت میں جب جہنمی جہنم میں جائے گا تو پھر اسے ہیش آئے گا، غفلت میں تھا، غفلت میں تھا، جہنم بھی کہے گی اور آ جائیں، اور آ جائیں، میں بھرتی نہیں ہوں، اور ایندھن مانگے گی اپنی۔ اور فرمایا جو اللہ سے بن دیکھے اللہ سے ڈرتے رہے، بن دیکھے اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ ان کے لیے رضا کا فیصلہ کرتا ہے، اور ان کے لیے جنت قریب کی جائے گی، اور بھی اللہ ان کے اعمال سے زیادہ انہیں دے گا۔ پھر زمین و آسمان کے نظام کا تذکرہ فرمایا، یہ سب ہمارا پیدا کردہ ہے، لیکن فرمایا جو دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو اور دین کے بعد سنے، اللہ اس کے دلوں پر پھر ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ الزاریات ہے، کئی سارے فرشتوں کی قسم کھا کر اللہ نے فرمایا قیامت کے دن کا آنا یقینی ہے، اور متقی لوگ وہاں جنت اور باغات کے اندر ہوں گے، اس لیے کہ یہ دنیا کے اندر اللہ سے ڈرتے تھے، اور راتوں کی تنہائیوں میں بستروں سے ان کے پہلو الگ رہا کرتے تھے، بہت تھوڑا سویا کرتے تھے، اور اللہ کے وعدوں پر، اور جسے کہیں گے دلیل قدرت پر، یقین کیا کرتے تھے، اور سحری کے وقت اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا تمہاری روزی کے فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا کہ جب فرشتہ انسانی شکل میں آئے اور بیٹے کی خوشخبری دی، بیوی نے پردے میں بات سنی تو حیرانگی کا اظہار کیا کہ ہمارا بیٹا اولاد کیسی ہوگی، ابراہیم تو بوڑھے ہو گئے، 100 سے زیادہ عمر ہے، میری عمر بھی 90 پر ہو چکی ہے، اولاد کیسی ہوگی، اور حیرت سے اپنے چہرے پہ ہاتھ مارا، اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا، فرشتوں نے کہا اسی حال میں آئے گا، تم جوان نہیں ہوں گی، اسی بڑھاپے میں ہوگا، اور اللہ غالب بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائی آپ سے پہلے بھی میں نے غالباً تو یہ بات نہیں کی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے رمضان میں ایک بات دل میں ڈالی ہے کہ ہمارے یہاں تو الحمدللہ اس دفعہ تقریباً 60-70 بچوں نے قرآن ریفرنس کے اندر قرآن سنا اور سنایا ہے، الحمدللہ جو ہمارے بچوں نے، یہ روز میں جلدی چلا جاتا ہوں کسی نہ کسی بچے کا 3-4 بچوں کا ختم ہوتا ہے الحمدللہ، لیکن جب اللہ نے دل میں ڈالا کہ اللہ کرے یہ چیز پورے ملک کے اندر اس مسجد سے شروع ہو جائے، اور نیت کی ہے انشاءاللہ، دعا بھی کریں اللہ اس کو زندگی میں شروع کرا دے، ارادہ یہ ہے کم از کم 10,000 قرآنی مرکز کھول، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے نا، اور چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بہت بڑا پہاڑ بن جایا کرتا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر اس معاملے میں سب ساتھی ممبرشپ لے لیں، اور ماہانہ یا سیمائی، چاہے تو وہ ماہانہ کے بن جائیں، چاہے سیمائی کے بن جائیں، چاہے سالانہ کے بن جائیں، تو ہر ممبر جو ہے وہ سالانہ اتنی رقم یا سیمائی کے لحاظ سے اپنا آپ کو، اس لیے کہ صدقہ خیرات تو سبھی ہی کرتے ہیں، لیکن جب ایک مرکزی اور ایک اجتماعی شکل میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو اس سے ایک بہت بڑی خیر وجود بھی آتی ہے، اور ارادہ بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے سیلاب زدگان کے جو علاقے ہیں یہاں اس قسم کے مراکز کھولے جائیں، اور جو ہمارا سیلاب کا اس متاثرین کا کام ہے انہی پوائنٹوں سے کیا جائے، اور سب سے بڑی بات ان کی دینی تربیت ہو، ان کا قرآن کا نور ہو، اللہ کی رحمت متوجہ ہو۔ پھر جب اللہ اس آزمائش کو ختم کرے تو پھر یہ سلسلہ انہی دیہاتوں میں اور انہی علاقوں کے اندر، پورے ملک کے اندر یہ پھیل جائے۔ تو اگر 10,000 مرکز کھلتے ہیں اور ایک مرکز میں 50 بچے ہیں تو انشاءاللہ 5,00,000 بچے بنتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں الحمدللہ 60-70 بچوں نے قرآن حفظ کیا، ڈیفینس میں سنایا، پھر انشاءاللہ چند سالوں کے بعد ہزاروں کی صورت میں بچے حافظ بنیں گے. ہاں تو یہ بنیاد بن جائے تو اگر ایک آدمی اس کا ممبر بنتا ہے تو اس 500,000 بچوں کے حفاظ میں اس کا حصہ پڑ جائے گا, ہاں, اور اس میں وہ شریک ہو جائے گا. تو اگر ہر آدمی 10 ممبر بنا دے گھر میں, ہاں, کم از کم, یا خود نہیں بنتا دوسروں کو بنوا دے, تو 1,000 بھی اگر ہو جائیں تو انشاءاللہ 10,000 ہو جائیں گے. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ ہر ساتھی اس بات کا اہتمام کرے کہ اس میں میری بھی شرکت ہو اور دوسروں کو اس کی طرف متوجہ کرے. رمضان میں اس لیے شروع کیا کہ اللہ کی ذات سے امید ہے, جو کام خیر کا رمضان میں شروع ہوتا ہے اللہ کی مدد ہوتی ہے اور اللہ اس کو پایا تکمیل تک بھی پہنچا دیتا ہے. تو دعائیں بھی ہوں کہ اللہ رب العزت یہ خیر کا کام ہماری زندگی میں اللہ ہم سے لے لے, اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. رات کے بعد انشاءاللہ 1:15 یا 1 بجے کے درمیان.